سوا پارے کی تلاوت کی گئی ہے، دوسرے پارے کے ربع سے تیسرے پارے کے نصف تک۔ اور اس کی ابتدا ہوتی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، آخر تک۔ دوسرے پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کا بیان فرمایا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف آپ نے رخ کر کے نماز پڑھی۔ بیت اللہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے مابین آپ نماز پڑھا کرتے تھے، جس میں بیت اللہ تو قبلہ تھا ہی، بیت المقدس کی بھی رعایت ہو جاتی تھی، لیکن مدینہ منورہ میں یہ صورت ممکن نہیں تھی، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور تقریباً 16-17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی خواہش یہی تھی کہ بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ قبلہ قرار دے دیں تاکہ ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اس کو اللہ رب العزت نے ذکر بھی فرمایا کہ قد نرى تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں آسمان کی طرف، یعنی یہ اس انتظار میں ہے کہ کب وحی آئے اور کب میں اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کروں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو آپ کچھ دن ٹھہر جائیے، ہم آپ کو راضی کر دیں گے، اور جس طرف آپ کی پسند ہے اسی طرف ہم آپ کو حکم دے دیں گے قبلے کے لیے کہ اس طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ لیجئے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا تو کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب تم چاہو تو مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو کر لو، اور آگے فرما دیا وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ اس میں ایک تو اس میں تھوڑی سی ابتلا بھی تھی، آزمائش تھی اہل ایمان کے لیے کہ بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف قبلہ کر دیا، تو کمزور ایمان والے کہنے لگے کہ کبھی کوئی سا قبلہ، کبھی کوئی سا قبلہ۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں کو دیکھیں کہ وہ حکم مانتے ہیں کہ نہیں، اور سارا کا سارا دین اسی مرکز پر گھومتا ہے، یعنی پورا دین اتباع کا نام، جہاں کہہ دیں وہاں چلے جاؤ، جہاں سے روک دیں رک جاؤ۔ اب دیکھیے بہت سے احکام ایسے ہیں، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، باقی دنوں میں فرض نہیں۔ اب ان دنوں میں اگر کوئی روزے نہیں رکھے گا تو گناہ ہے، لیکن جیسے ہی مہینہ ختم ہوتا ہے عید کا دن روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، اب اگر کوئی رکھے گا تو گناہ ہے۔ اسی طریقے سے 3 رکعتیں فرض ہیں مغرب کی، کوئی 4 پڑھے گا تو گناہ ہوگا، یا وقت سے پہلے کوئی نماز پڑھ لے کہ صاحب آج ظہر کی نماز میں فجر میں پڑھ لوں کیونکہ میں نے حیدرآباد جانا ہے، اپنی مرضی سے، تو اپنی مرضی نہیں چلتی۔ یہی اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ دین تو سارا کا سارا اتباع کا نام ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کی اتباع کر فرماتے تھے کہ جو وحی نازل ہو گئی اس کے مطابق آپ نے عمل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی مرضی سے آپ نے اپنا قبلہ جو ہے وہ پسند تو رکھا، یعنی دل میں تو خواہش تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ اللہ تعالیٰ قرار دے دیں، لیکن جب تک حکم نہیں آیا آپ نے اپنا چہرہ بیت المقدس ہی کی طرف رکھا۔ تو جب بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنا دیا کہ اب تم آئندہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، اس پر یہود و نصارہ اعتراض کرنے لگے، کیونکہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو وہاں رہتے تھے، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ صاحب یہ کیسا دین ہے، کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں تو وہ راضی تھے چونکہ ان کا قبلہ وہی تھا، قبلہ اول کہلاتا ہے بیت المقدس۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی طرف حکم دے دیا، اب انہیں تکلیف ہوئی اور اعتراضات کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا یہاں یہ جواب دیا کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ نیکی صرف اسی میں منحصر نہیں ہے کہ آدمی اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لے، نیکی کے کام اور بھی ہیں کرنے کے بہت سے، صرف اتنی ہی بات نہیں ہے کہ بیت یہ تو ہم نے کہہ دیا تو اب ٹھیک ہے تمہارا قبلہ وہ ہے، لیکن اس پر اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے تمہارا قبلہ بیت المقدس بنایا، تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر لیا. اب امتحاناً اور آزمائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون اس حکم کو مانتا ہے کون نہیں مانتا، اس لیے اس میں اعتراض کی بات نہیں ہے. اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ نیکی صرف اسی میں منحصر نہیں ہے، نیکی کے کام تو بہت سارے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری ایک تفصیل بیان فرما دی، وہ کون کون سے ہیں نیکی کے کام. من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، والیوم الآخر آخرت پر ایمان لانا، والملائکہ ملائکہ پر ایمان لانا، والکتاب جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کی طرف سے منزل شدہ ہیں، والنبیین جتنے انبیاء آئے وہ سب اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھے، وآت المال علی حبہ اور مال اللہ تعالیٰ کی محبت میں خرچ کرنا، کن کو ذوی القربیٰ قرابت داروں پر، یتامیٰ مساکین وابن السبیل یعنی مسافر، والسائلین سوال کرنے والے، اور پھر رقاب گردنوں کو چھڑانے میں، یعنی اس زمانے میں چونکہ غلامی کا زمانہ تھا تو غلاموں کو آزاد کرانے کا بھی ثواب. تو فرمایا اپنے مال کو اللہ کی محبت میں ان کاموں پر خرچ کرو. واقام الصلاۃ نیکی کا کام یہ بھی ہے کہ نماز قائم کرو. وآت الزکاۃ زکات دو. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وعدہ کرو پورا کرو. یہ سب دین کے کام ہیں، نماز پڑھ لینا خالی دین کا کام نہیں، یہ سارے کام ابواب البر کہلاتے ہیں، یعنی یہ سارے کے سارے نیکیوں کے دروازے ہیں، یہاں سے داخل ہو جاؤ. والصابرین فی الباساء والضراء، اسی طرح صبر کرنا، آدمی کو تکلیف آئے پریشانی آئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہے. تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ابواب البر شمار کرا دیا. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام بیان فرمائے. اس میں سب سے پہلا حکم جو نازل فرمائے وہ ہے قصاص کا حکم. قصاص، کسی نے کسی کو قتل کر دیا یا کسی نے کسی کو مارا تو جتنا اس نے مارا ہے اس قدر مارنا، یا قصاص میں کسی کو قتل کر دینا، اس کے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. یقیناً اس کی تفصیل تو یہاں نہیں ہے، لیکن ہم نے جو آج تلاوت سنی اس میں قصاص کے احکام بھی آ گئے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی فرما دیا کہ لوگوں ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون، یہ جو قصاص کا قانون ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہارے لیے زندگی. زندگی کیسے ہے؟ جب کسی شخص کو یہ بات معلوم ہو کہ اگر کسی نے ناجائز کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، تو یقیناً پھر وہ اس پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے معاملے کو عدالت میں لے کر جائے گا. اسلامی عدالت ہوگی تو وہاں سے اس کو انصاف ملے گا، اور قتل کے بدلے میں قتل، یہ قانون ہے اسلام کا. آج جو قتلوں کی بہتات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ یہاں انصاف نہیں ہوتا، اس لیے بجائے اس کے کہ وہ انتظار کرے از خود بدلہ لے لیتے ہیں لوگ. کسی نے ایک قتل کیا یہ 10 قتل کر دیتے ہیں، پھر جب 10 قتل ہو گئے تو 50 قتل کر دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ مستقل چلتا رہتا ہے، ورنہ اگر قانون کی طرف سے انصاف مہیا ہو جائے اور اس بات کو یقینی بنا دیا جائے کہ کوئی مجرم بچ کر نہیں جائے گا، جس نے جرم کیا ہے اسے سزا ملے گی، بدلہ دیا جائے گا، تو ایسی صورت میں کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں قانون کو نہ لے. لیکن جب پتہ ہے کہ قانون یہاں پر کن لوگوں کے لیے ہے اور کن کے لیے نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے لوگ اپنے ہاتھ میں قانون کو لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں اگر ہمارے قانون کو تم نافذ کرو تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اگر تم عقل رکھتے ہو. لَعَلَّكُمْ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اسی طریقے سے اگلا حکم نازل فرمائے اللہ نے، کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ للوالدین والاقربین بالمعروف، یعنی وصیت کا حکم. لیکن یہ آیت منسوخ ہو گئی، یا یعنی وصیت کا جو حکم تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں تفصیل ہے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس کا جس جو حق ہے وہ عطا فرما دیا. بیٹا مر جاتا ہے، اب اس کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، تو کس کو کتنا ملے گا؟ شریعت نے طے کر دیا. اب کسی نہ مفتی کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی مولوی صاحب کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی پیر صاحب کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے حقوق اپنے ہاتھ میں لے کر بیان کر دیے کہ کس کو کتنا حق ملے گا. والدین نہیں ہیں تو کس کو ملے گا، ہیں تو کس کو ملے گا، کسی کی اولاد ہے تو کتنا حصہ کس کو ملے گا، اور اگر کسی کی اولاد ہی نہیں ہے تو کتنا حصہ ملے گا. اس کی تفصیلات چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہیں، اس لیے کوئی شخص اس میں آگے پیچھے کر ہی نہیں سکتا. البتہ وہ لوگ جن کا شریعت نے حق نہیں رکھا یا جن کے لیے وصیت نہیں ہے، اگر کوئی آدمی ان کے لیے وصیت کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک تہائی مال کے اندر وصیت کر سکتا ہے، اور اگر پہلے سے وصیت کر دی ہے اور اس میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے تو وہ تبدیلی بھی کر سکتا ہے، اور اگر منسوخ کرنا چاہتا ہے تو اس تہائی حصے میں منسوخ بھی کر سکتا ہے. یہاں ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ ماں باپ کے مال میں سے اولاد کو حصہ ملتا ہے. ماں باپ اگر اسے عاق بھی کر دیں تب بھی شریعت حق دیتی ہے. لڑکے کا بھی حق ہے، لڑکی کا بھی حق ہے، بہن کا بھی حق ہے بعض صورتوں میں، اسی طریقے سے ماں باپ کا بھی حق ہے، لیکن اس میں تفصیلات ہیں. اس لیے میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب کبھی ضرورت پیش آئے اپنے طور پر حصے مت کیجئے، بلکہ یہ ایسا متفقہ معاملہ ہے کہ یہ کسی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. اگر آپ مفتی کے پاس بھی جائیں گے تو وہ تفصیلات بیان کر دے گا آپ کو، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا کس کو دینا اور کس کو نہیں دینا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا، البتہ آپ وہاں جا کر تفصیلات معلوم کر لیجئے. اس لیے کہ وراثت کا قانون پیچیدہ ہے، اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آدمی کو اپنی عقل نہیں لڑانی چاہیے، ایک حج کے معاملات، حج کے مسائل، اور دوسرے وراثت کے مسائل. اور غالباً یہ بھی ایک روایت میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے علم وراثت اٹھایا جائے. اس لیے اپنے طور پر کچھ مت کیجیے. بہت سے لوگ اپنے طور پر سب کچھ کر لیتے ہیں، مال کی تقسیم کر لیتے ہیں، تو وہ غلط ہوتی ہے. اس میں مفتیان کرام کے پاس جا کر اپنے معاملے کو سامنے رکھنا چاہیے. ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ مفتی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا. آپ جو مسئلہ پیش کریں گے وہ اس مسئلے کا حل پیش کرے گا. ایک آدمی ایک اور طرح سے مسئلہ پیش کرتا ہے، دوسرا دوسرے طریقے سے کرتا ہے، دونوں کے جواب الگ آئیں گے. اگر دونوں ایک ہی طرح کے مسئلے پیش کریں گے ایک ہی جواب آئے گا. اس لیے ہم جو یہ کہتے ہیں کہ جی مفتی کو چھوڑو فلاں اور یہ سب بیکار باتیں، ایسا نہیں ہے. انہیں لازمی بات ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے. آپ تو جو سوال کریں گے اس سوال کے مطابق جواب مل جائے گا. تو بہرحال وصیت کا حکم ہے، اور وصیت اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتلا دی ہے کس کو کتنا مال دینا ہے، اس لیے ان معاملات میں تو وصیت نہیں ہے. اب البتہ اگر کوئی تہائی مال میں وصیت کرنا چاہتا ہے، کسی کو مال دینا چاہتا ہے، تو اس صورت پہ وصیت کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے ذمے حقوق ہیں، کسی سے لینا ہے، کسی کو دینا ہے، یا اس کے ذمے کچھ نماز ہیں، کچھ روزے ہیں، یا حج اس کے ذمے ہیں، یا زکوٰۃ کی ادائیگیاں ہیں، تو یقیناً یہ واجبات ہیں، ان کی ادائیگی لازمی ہے، اس پر وصیت کر سکتا ہے کہ میرے ذمے ایک سال کی نماز ہے، یا میرے ذمے حج ہے جو مجھ پر فرض تھا، میں زندگی میں نہیں کر سکا، اس لیے میرے مال میں سے حج کرا دیا جائے. اس قسم کی وصیتیں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین راتیں بھی تم پر ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ تمہاری جیب میں تمہارا وصیت نامہ موجود نہ ہو. یعنی اتنے حقوق آدمی لیے پھر رہا ہو، وہی بات ہے کہ دل میں درد لیے پھر رہا ہو اور کسی ڈاکٹر کو نہ دکھائے. تو اسی طریقے سے اتنے سارے حقوق اس کے ذمے ہیں اور اس کی ادائیگی کی آدمی فکر نہ کرے. آپ نے فرمایا کہ تین راتیں بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ جب تمہارا وصیت نامہ تیار نہ ہو. ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے کسی کا لین دین اگر ہے تو لکھ کر رکھے فوراً، کل کو مر جائے تو کیا کرے. حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں آپ رہتے تھے جس کمرے میں، تو وہاں اگر کوئی شخص گلاس لے آتا تھا یا کوئی اور چیز لے آتا تھا تو فوراً کہتے تھے بھائی جلدی سے اس کو ہٹاؤ یہاں سے لے جاؤ. تو ان کی اولاد کہتی تھی بھائی اگر گھر میں کوئی چیز یہاں آ گئی ہے، مثلا گلاس آ گیا ہے یا تولیہ آ گیا ہے یا کوئی اور چیز آ گئی ہے، تو کون سی ایسی جلدی ہے، چلی جائے گی بعد میں لے جائیں گے. تو پھر ایک دم حسان فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے جو وصیت نامہ لکھا ہوا ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ میرے کمرے میں جو چیزیں ہیں وہ میری ہیں، اور اب تم باہر سے اٹھا کے لے آئے ہو، وہ چیزیں میری نہیں ہے کہ میرا انتقال ہو جائے تو تم تو سمجھو گے کہ میری ہیں، اس میں تم وراثت جاری کر دو گے، حالانکہ وہ میری ہے ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ چونکہ ایک وصیت نامہ تحریر کیا ہوا تھا اور وقتاً فوقتاً اس میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وصیت نامہ تو لکھ کے رکھے تاکہ اس کو پتہ ہو کہ کس کو کیا چیز، کس کی کیا چیز ہے، میری کیا ملکیت میں کیا چیز ہے، ہر ایک کو اس کی ملکیت کا پتہ ہو. اور ایک بات اور سمجھ لیجئے، ہمارے یہاں بہت ہی اس معاملے میں زیادتی ہوتی ہے، بعض اوقات ہم جو ہے وہ اپنا مکان کرا تو دیا بیوی کے نام لیکن اس کو مالک نہیں بنایا، صرف اس کا نام کرا دیا بہت سی قانونی چیزوں سے بچنے کے لیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں. اب جب مر گیا تو ماں کہتی ہے کہ تو میرے نام ہے، میرا ہے، حالانکہ اس کا ہے نہیں، وہ صرف حکمتاً مصلحتاً بیوی کا نام کرا دیا لیکن وہ ملکیت بابی کے. تو یہ بات شرعاً سمجھ لیجئے کہ صرف مال نام کرا دینے سے کسی کی ملکیت نہیں ہو جاتا جب تک قانونی قبضہ اس کے پاس موجود نہ ہو. اور قانونی قبضہ مکان کا کیا ہے کہ اس کی فائل بھی اس کو دے دے، تالا چابی بھی اس کے پاس ہو، اور اس کو کہہ دے کہ یہ مکان میں نے تمہیں دے دیا، تمہاری ملکیت تھی. جب اس طرح سے اس نے اپنے قبضے میں فائل کر لی، اور یہ مطلب لازمی بات ہے، مکان کا قبضہ تو اسی طرح سے، یا تو اس میں رہ رہا ہو، اب رہ تو رہے لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ یہ ان کی ملکیت نہیں ہے، ملکیت والد کی ہے، والد کا انتقال ہو گیا، بعد میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اولادوں کے درمیان. بہرحال اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ پھر صحیح، لیکن یہاں پر دوسرا حکم جو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا وہ وصیت کا ہے. اسی طریقے سے تیسرا جو حکم ہے وہ احکام رمضان سے متعلق ہیں، اس میں بھی بہت سی تفصیلات ہیں انشاءاللہ، جو آپ صبح شام کے بیانوں میں انشاءاللہ سنتے رہیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، بس اس کو میں بیان کر دیتا ہوں اس لیے کہ ضروری ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بخار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پوچھتے ہیں کہ جی وہ فدیہ دے دے. ایک بات سمجھ لیجیے، فدیہ جو ہے ہر ایک کے لیے نہیں، ہر بیمار کے لیے نہیں ہے. جو شخص صحت مند ہے یا بیمار ہے، عارضی طور پر ایسی بیماری ہے کہ بخار ہو گیا ہے، اتر جائے گا دو چار روز میں، ایسے آدمی کو فدیے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے آدمی بخار میں، بیماری میں، تو بے شک وہ چاہے تو روزہ نہ رکھے، اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن عید گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب توفیق دے تو اس کی قضا کرے. فدیہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بالکل ایسے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھ سکتے، یا خدا نہ کرے سانس کی بیماری ہے، یا شوگر اتنے ہائی درجے کی ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، اور کوئی دیندار مسلمان یہ کہتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے. ایسی صورت میں کہ جب ایسی بیماری مبتلا ہو کہ آدمی روزہ رکھنے پر قدرت ہی نہیں رکھتا، اگر رکھے گا تو اس کی جان کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ دے دے. اور فدیہ کیا چیز ہے؟ آپ جو صدقہ فطر نکالتے ہیں اس کے بقدر. آج کل مثلاً 100 روپے ہے، تو آپ 100 روپے ایک روزے کے حساب سے کسی غریب کو دے دیں، ایسے آدمی کو جو مستحق ہو اس کو دے دیں. ورنہ مدارس کے اندر جو طلبہ جن کو کھانا دیا جاتا ہے وہیں کھلایا جاتا ہے ان کو مالکانہ طور پر، تو وہاں بتا کر یہ بات کہ بھائی یہ روزے کا فدیہ ہے، تاکہ آپ کا جو مال ہے وہ صحیح مصرف پر خرچ ہو جائے. تو یہ ان لوگوں کے لیے فدیہ ہے، ہر ایک آدمی کے لیے فدیہ نہیں ہوتا، اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے. تو اس میں احکام بیان کیے گئے ہیں کہ روزے کی مدت کتنی ہے، کب سے کب تک ہے، راتوں کا کیا حکم ہے مرد اور عورت کے لیے، دنوں کا کیا حکم ہے، اسی تفصیلات پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں مجھ سے مانگو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تم مجھے پکارو گے میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب پکارنے والا کو پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں. یعنی اللہ رب العزت کو پکارو تو صحیح، اعتماد و یقین کے ساتھ اللہ کو پکارو گے اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے. اللہ تعالی ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب، یعنی شہرت انسان کی وہ چیز ہے کہ اگر کٹ جائے تو انسان کی زندگی ختم، لیکن اللہ تعالی اس شہرت سے بھی زیادہ قریب. ایک شخص جو بتوں کی پوجا کرتا تھا اور اپنے بت کو پکارتا تھا، یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم، ایک عرصے سے پکار رہا تھا، 70-80 سال اسی میں گزر گئے، ایک دن غلطی سے کہہ دیا یا صمد، یا سنم کی جگہ یا صمد. اب صمد اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات، اللہ الصمد ہے، اللہ صمد ہے، یہ اس کی صفت ہے. تو فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لبیک وسعدیک یا عبدی، میں حاضر ہوں میرے بندے، کیا بات. فرشتوں نے کہا یا اللہ اس نے تو غلطی سے آپ کو پکار لیا، ورنہ تو یہ اپنے بت کو پکار رہا تھا، یا سنم کہہ رہا تھا، آپ کا نام تو غلطی سے لے دیا. فرمایا کہ بھائی چاہے غلطی سے لیا، نام تو میرا لیا اس نے، اب اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو مجھ میں اور اس بت میں کیا فرق ہے جس کو یہ جو ہے 72 سال سے 70 سال سے پکار رہا ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت بڑے قریب ہیں ہم سے، بشرطے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو صدق دل کے ساتھ پکاریں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب ہوں جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کیا کرو، جس طرح آدمی کسی دوست سے بات کرتا ہے نا، اللہ یا اللہ میرے مجھے یہ ضرورت ہے، میری ضرورت پوری کر دیجیے. میں نے ایک شخص کو دیکھا حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں، وہ اپنی پنجابی زبان میں اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں کر رہا تھا کہ مجھے آج تک، یعنی ایک عرصہ گزر گیا لیکن اس کی باتیں کان میں گونجتی رہتی، بڑی محبت سے بڑے پیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا تھا اور بلا رہا تھا کہ یا اللہ میرے یہ بھی کام ہے بس تو کر دے، میری بچیاں ہیں یا اللہ ان کا رشتہ کر دے، اس طرح سے باتیں کر رہا تھا جیسے کوئی آدمی اپنے کسی رازدار سے راز کہتا ہے. تو چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرو، اور جتنا تعلق ہمارا اللہ سے قوی ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے کام بھی ایسے ہی بنائیں. ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی کہ اللہ سے چپکے چپکے باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص سامنے سے آ رہا ہے، اب پتہ نہیں دوست ہے یا دشمن ہے، بس سامنے سے آتے ہوئے دیکھو، فوراً دلی دل میں کہہ دو یا اللہ مجھے نہیں پتا یہ شخص کیوں آ رہا ہے، لیکن خیر کا معاملہ ہو، کوئی اچھی خبر لے کر آ رہا ہو، یا اللہ دوست ہو دشمن نہ ہو، کوئی خیر کی بات ہو شر کی بات نہ ہو، بس چپکے چپکے کہہ لو اللہ سے. یا کسی نے آپ سے سوال کر لیا کہ بھائی میں ذرا آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اب جتنی دیر میں وہ سوال کرے گا آپ اندر ہی اندر دل میں اللہ سے رابطہ کرو، یا اللہ پتہ نہیں کیا پوچھے گا، مجھے پتہ بھی ہے نہیں، میرے دل میں ڈال دیجئے، بس جو بات یہ پوچھنا چاہ رہا ہے اس کا، اس سوال کا جواب آپ میرے دل میں ڈال دیجئے. یہ بات چپکے چپکے کر لیجئے، ابھی اس نے آپ سے سوال نہیں کیا، آپ نے رابطہ کر لیا اللہ سے. یہ ہے رابطہ اللہ تعالیٰ کا، اور لمحہ لگتا ہے اس میں، لمحہ دل ہی دل میں، زبان کو بھی ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دل ہی دل میں کہہ لیجیے یا اللہ میرا یہ کام کر دیجیے، بس اپنا فضل فرما دیجیے. دیکھیے ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بارش رک گئی، تو اللہ تعالیٰ نے سے حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا گیا کہ تمہاری محفل میں، مجلس میں ایک ایسا بندہ ہے کہ جو ہمارا انتہائی نافرمان، ہم نے اس کی نحوست سے بارش کو روک رکھا ہے تم، اور تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو گئی، تو ما یا اللہ ابھی تو کوئی اٹھ کے بھی نہیں گیا اور بارش بھی شروع ہو گئی. پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو بھائی، جو بھی بندہ ایسا ہے جو نافرمانی کرتا ہے اسے خود پتا ہے، اس لیے اٹھ کے چلا جائے ہماری مجلس سے. لیکن جب کوئی بھی اٹھ کے نہیں گیا اور بارش شروع ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام کا سوال فطرتی تھا کہ یا اللہ آپ تو یہ فرما رہے تھے اور ابھی تو ہم میں سے کوئی اٹھا نہیں اور بارش شروع ہو گئی. فرمایا موسیٰ بات یہ ہے کہ جب تم نے یہ بات کہی کہ وہ بندہ مجلس سے چلا جائے اٹھ کے، تو اس نے چپکے چپکے ہمیں پکارا اور پکار کر توبہ کر لی صدق دل کے ساتھ، اس لیے ہم نے جس کی نحوست سے روک رکھا تھا اسی کی برکت سے بارش کر دی. موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ مجھے بتا دیا جائے کون ہے. فرمایا جب وہ نافرمان تھا ہم نے جب تم پر ظاہر نہیں کیا، اب جب وہ ہمارا فرما بردار بن گیا ہے تو ہم کیسے ظاہر کر دیں. یہ ہے اللہ رب العزت. بات یہ ہے میرے عزیز، وہ ہمارے سب سے محبوب اور سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ رب العزت کی ذات. اس لیے اللہ کو کسی حال میں مت بھولو، جب گناہ کرنے لگو فوراً اللہ کو یاد کرو کہ میں ایسے مالک و خالق کی نافرمانی کر رہا ہوں جو مجھ سے اتنا قریب ہے، جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، جو مجھے جلانا نہیں چاہتا آگ میں، اور میں آگ میں بھاگ بھاگ کے جانا چاہ رہا ہوں. تو بہرحال اس آیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں ان سے، اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اب دعاؤں کی قبولیت کے آپ سمجھتے ہیں کہ احکام ہیں، بعض اوقات فوراً قبول کر لی جاتی ہے، بعض اوقات تھوڑی دیر بعد یا اس سے بہتر کوئی چیز دے دی جاتی ہے، یا آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ اٹھا رکھتے ہیں، تو بہرحال اس کے احکام ہیں. پھر اس کے بعد چاند کے مسائل ہیں، حج اور عمرے کے مسائل ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ اشہر حرام جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان کا ذکر اللہ نے کیا ہے، شراب کے حرمت کے بارے میں بیان ہے، جوئے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے عورتوں کے مسائل میں حیض کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، اور بچوں کے پالنے کے سلسلے میں ولادت اور رضاعت کے احکامات ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دیگر احکامات کو بیان کیا ہے، تو لازم بات یہ تفصیلات ہیں ساری کی ساری، وقت اتنا نہیں ہوتا، بس ایک فہرست میں نے عرض کر دی ہے. اسی طریقے سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بیان فرمایا کہ مسلمانوں سود کا لین دین مت کرو، کیونکہ یہ سود اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے، اس لیے سود سے بچو. اور ساتھ میں فرما دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. ربا سود کو کہتے ہیں کہ یہ سود جو ہے مال کو گھٹاتا ہے، تمہیں بظاہر بڑھتا ہوا لگ رہا ہے لیکن بڑھتا بڑھتا نہیں ہے. ایک دفعہ خدا نہ کرے آدمی اگر سود میں پھنس جاتا ہے تو اس کا مال پھر سمجھ لیجئے تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ 10 روپے قرض لیے تھے، پتہ چلا 10 لاکھ بن گئے. وہ سود در سود، بعض اوقات کسی نے بل نہیں دیا، بعد میں جب الیکٹرک والے اور دوسرے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی وہ آپ نے بل نہیں دیا تھا، اب 50 سال کا آپ کے ذمے بل ہے، تو وہ تھا تو بل کتنا، اور اس کے بعد وہ چاہے آپ نے کٹوا بھی دیا ہو لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ 50 روپے سے 50 لاکھ بن گئے. یہ سب سود در سود کی نوزت ہے کہ اس پر سود لگتا رہا یہاں تک کہ، اور جو لوگ اس ملک کے مالک ہیں، بنے ہوئے ہیں، وہ چاہیں تو کروڑوں اربوں روپے معاف کرا لیتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں. لیکن بہرحال سودی لین دین سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. يا الله اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، عبادت کا مہینہ جو آپ نے عطا فرمایا ہے، اپنے فضل و کرم سے بغیر کسی استحقاق کے صحیح معنی میں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. روزے رکھنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ، اس میں اپنا ذکر و فکر، اپنی یاد اور اپنے نام لینے کا، اے اللہ ہمیں جو ہے وہ اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرماتے رہیے. قرآن مجید کی تلاوت، اے اللہ نمازوں کو وقت پر پابندی کے ساتھ ادائیگی، تہجد اور اسی طریقے سے دیگر نفلی عبادات کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، جو بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. یا اللہ ہماری مساجد کو، مدارس کو، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر شر سے، فتنوں سے محفوظ فرما کر، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں آباد فرما. اے اللہ خوب آباد فرما، جس طرح رمضان المبارک میں یا اللہ لوگوں کے قلوب کو آپ متوجہ فرماتے ہیں، اسی طریقے سے یا اللہ غیر رمضان میں بھی اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے قلوب کو مسجد میں اٹکا دیجئے، اور مسجد سے ہمیں محبت عطا فرما دیجئے، اس لیے کہ یا اللہ یہ تیرا گھر ہے، اپنے فضل خاص سے اس گھر کی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ موجود ہیں تو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اور دنیا سے چلے گئے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو اپنے فضل خاص سے ان کی مغفرت کاملہ فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.